یہ سفارش کروں گا. چچا نے کہا تمہیں اعلی ملت عبد المطلب, میں اس دین پہ مرنا پسند کرتا ہوں جس پہ آبا و اجداد تھے میرے, عبد المطلب کا دین. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا. اللہ نے آیت نازل کر کے ارشاد فرمایا کہ ہدایت آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. اور علم کے بارے میں فرمایا مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. جس کسی نے علم والے راستے کو اختیار کیا, علم سیکھنا چاہا, اللہ تعالی اس کے بدلے اس شخص کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. تو یہ دو چیزیں ہیں. اس لیے یہاں فرمایا اللہ ان لوگوں کی ہدایت میں برکت دیتا ہے, ان کی ہدایت کو بڑھاتا ہے جو ہدایت کو طلب کرتے ہیں. اور گزشتہ آیات میں اس چیز سے بحث ہو رہی ہے کہ دنیا کا ساز و سامان اور بڑے بڑے گھر اور یہ فلاں اور یہ فلاں اور ترقی اور کامیابی, اس چیز کی بحث ہو رہی ہے. تو فرمایا کہ دیکھو ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں, تو فرمایا کہ دیکھو ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں کہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے, مال ہو, اولاد ہو, حسب نسب ہو, مکان ہو, زمین ہو, جو کچھ بھی ہے سارے کا سارا ختم ہو جائے گا, لیکن اولاد اور علم اور پیسہ اور زمین یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان کا اگر صحیح مصرف تم کرو تو ان چیزوں کو ہم تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والے اور ہمیشہ ہمیشہ جاری رہنے والے ثواب کا مرکز اور سبب اور راستہ بھی بنا سکتے ہیں. اور وہ کیسے؟ والباقیات الصالحات, باقی رہنے والے نیک کام. تو پہلی چیز تو یہ معلوم ہوئی کہ نیک کام باقی رہتا ہے. وہ کیا ہے؟ خیر عند ربک, تیرے رب کے پاس وہ زیادہ بہتر ہے. مکان زیادہ بہتر نہیں ہے, خیر مقاما و احسن نبیا نہیں, بلکہ والباقیات الصالحات خیر عند ربک, تیرے رب کے ہاں وہ بہتر ہے. کس لحاظ سے؟ کس لحاظ سے؟ فرمایا ثوابا, ثواب کے لحاظ سے, وخیر مردا, اور اچھے انجام کے لحاظ سے. جو نیکیاں اور اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں ان کا انجام خیر پر ہی ہوتا ہے, اور نیکیاں جو باقی رہتی ہیں ان میں. صحیح مسلم کی وہ حدیث ہم نے کئی مرتبہ سنی کہ ابن آدم جب مر جاتا ہے اس کے عمل کے سارے رشتے, ثواب کے سارے رشتے کٹ جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, سوائے تین چیزوں کے, صدقہ جاریہ, اولاد صالح اور علم. علم اگر پھیلایا ہے اس علم کی وجہ سے مرنے کے بعد بھی والباقیات الصالحات, والباقیات الصالحات, والباقیات الصالحات. اولاد اگر صالح ہے, متقی ہے, دیندار ہے, تو باقیات الصالحات. اپنا مکان, زمین, مسجد, دینی مدرسے یا کسی اچھے کام کے لیے وقف کر کے کسی کو دے دی, باقیات الصالحات. تو ہر وہ نیکی جس کو آپ, نیکی کا وہ پودا جس کو لگا کے انسان چلا جاتا ہے, یہ پودا پھلتا پھولتا ہے, پھل دیتا ہے, اس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہوتی ہیں. جیسا کہ فرمایا کہ الم تارا کئی پا بارا بلّہ مثلاً کلمتن طیبتن کشجرتن طیبتن اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. اچھا کلمہ, اچھا جملہ, اچھی بات, ایک اچھی بات منہ سے نکالو, یہ اس کی مثال اس عمدہ اور اچھے درخت کی سی ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں بہت گہری ہیں, اور زمین کے اوپر اس کا جو اصل ہیکل ہے یہ آسمان تک پہنچا ہوا ہے, اور یہ سال میں کئی بار پھل دیتا ہے. یہ نیکی کا پودا ہے, نیکی کا پودا جو تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہاری قبر کی زندگی میں تمہیں آرام پہنچاتا ہے. علم ہو, صدقہ جاریہ ہو, صالح اولاد ہو.
أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا.
یہ آیت نمبر 77 ہے اور یہاں سے لے کر آیت نمبر 80 تک کی جو چار آیات ہیں ان کا تعلق ایک ہی واقعے اور ایک ہی شخص سے ہے. مشہور صحابی ہیں عمر بن العاص جو فاتح مصر ہیں, جنہوں نے مصر کو فتح کیا. عمر بن العاص, عمر ان کا نام تھا اور ان کے والد کا نام تھا عاص جو کہ وائل کے بیٹے تھے, اور یہ مکے کے بڑے مجرموں میں سے ایک مجرم تھا, یہ عاص بن وائل جو کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے والد ہیں. اور یہ ابو جہل, ابو لہب اور وہ لوگ کے جو بڑے مجرموں میں سے تھے ان کا یہ قریبی ساتھی تھا. سیدنا خباب بن الارت رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں متفق علیہ حدیث میں کہ میں لوہے کا کچھ کام کیا کرتا تھا, ان کی بھٹی تھی, اس میں لوہے سے یہ آلات حرب, نیزے, تلواریں, خنجر وغیرہ بنایا کرتے تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ عاص, اس کا کچھ میرے ساتھ معاملہ ہوا. كنت قينا في الجاهلية وكان لي دين على العاص بن وائل قال فأتاه يتقاضاه فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. یہ جب اپنے پیسے مانگنے مکے کے اس بنیے کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ تم اپنے پیسے مانگنے آئے ہو اور میں تمہیں اس وقت تک تمہارے پیسے نہیں دوں گا جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرو. فقال والله لا اکفر حتى يميتك الله ثم تبعث. فرمایا کہ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں, اللہ تمہیں مار دے اور دوبارہ زندہ کرے تب بھی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے الفاظ نہیں کہہ سکتا. تو اس نے جواب میں یہ کہا کہ اچھا پھر تم مجھے چھوڑو کہ میں مر جاؤں اور پھر مجھے زندہ کیا جائے گا, اور جس طرح مجھے اس دنیا میں اس مرتبہ مال و دولت ملا ہے پھر دوبارہ مجھے اسی طریقے سے مال و دولت ملے گا. اس نے تکبر کیا اور انکار کیا. ارشاد فرمایا افرأیت الذی, کیا تو نے دیکھا اس کو, کفر بآیاتنا, جس نے ہماری آیات کا انکار کیا, وقال, اور یہ کہا, لأوتین, مجھے ضرور دیا جائے گا, مالا وولدا, مال اور اولاد. لأوتین یہ مضارع مجهول کا صیغہ ہے اور یہ ایتا سے اس کے ساتھ لام تاکید اور نون تاکید لگا ہوا. اس کا اصل مادہ حمزہ, تا اور یا ہے اتی. تو ارشاد فرمایا کہ یہ اس شخص کا وہ جملہ ہے جو اس نے سیدنا خباب رضی اللہ عنہ کے پیسوں کے مطالبے کے جواب میں کہا. اس پہ اللہ تعالی نے یہ آیات نازل کی کہ کیا تم نے اس بدبخت عادی مجرم کو دیکھا جو دنیا میں دی ہوئے مال اور اولاد پہ گھمن اور تکبر کرتا ہے. اولاد سے مراد اس کی اپنی اولاد بھی ہے, اور اولاد سے مراد اس کی وہ پارٹی اور وہ ساتھی اور وہ دوست بھی ہیں جو کفر میں اس کا ساتھ دیا کرتے تھے. ارشاد فرمایا اطلع الغیب, جب وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور مجھے دوبارہ یہ سب کچھ دیا جائے گا, اطلع الغیب, یا جھانک لیا ہے اس نے غیب, یعنی غیب کی اس بات کے بارے میں, کیا اس کو کسی نے بتایا ہے یا اس کے پاس کوئی خبر پہنچی ہے. ام اتخذ, یا لے لیا ہے اس نے, عند الرحمن عہدا, رحمان سے کوئی پکا قول. اگر وہ ایمان والا ہے اور اس کو کسی ذریعے سے یہ بات بتا دی گئی ہے کہ اللہ تعالی کے ہاں
تمہارے لیے عالم آخرت میں کیا کچھ ہے؟ تو یہ تو ایمان والوں کا معاملہ الگ ہے. لیکن کیا وہ شخص کا جو یہ دعویٰ کرتا ہے وہ اپنی اس بات میں سچا ہے؟ اصل میں یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ اس کو قرآن اس طریقے پہ بیان کرتا. اس لیے کہ مکے کے وہ تمام مجرم جو اس دور میں رہتے تھے انہوں نے ہر بکواس کی, لیکن قرآن بعض خاص باتوں کو اور بعض مجرموں کی خاص باتوں کو قرآن میں اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ قرآن کو پڑھنے والے لوگ, ان کا تعلق مسلمانوں سے ہو یا غیر مسلموں سے, وہ کبھی اس بات کو نہ بھولیں کہ پرانے وقتوں میں اور جو دور گزرا اس دور اور ان ادوار میں تم سے کہیں زیادہ مال کے لحاظ سے, خاندان کے لحاظ سے, اقتدار کے لحاظ سے, سیاسی قوت کے لحاظ سے, خاندان کی قوت کے لحاظ سے, علم اور ہنر اور فن کے لحاظ سے اور اس دور کی ترقی کے لحاظ سے تم سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ لوگ, طاقتور لوگ, قومیں, ملک, اوطان, ملتیں, انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑا اور کھلم کھلا اللہ کے مقابلے میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. اگر کوئی شخص ظلم کرتا ہے, جرم کرتا ہے, اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت اور مقام نہیں ہے. کلا, یہ تردید ہے. فرمایا کہ جو بکواس کو کرتا ہے وہ صحیح نہیں ہے, ہرگز نہیں. سنکتب ما یقول, ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ وہ کہہ رہا ہے. ونمد له من العذاب مدا, اور بڑھا دیں گے اس کے لیے عذاب کو بڑھاتے ہوئے. جو چیز زبان سے نکلتی ہے اور جو عمل انسان کرتا ہے یہ یوں ہی رائے گاہ نہیں جاتا, بلکہ ہر چیز محفوظ ہو رہی ہے اور سب کچھ لکھا جا رہا ہے, اور قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے اعمال کے بارے میں بتا دیا جائے گا کہ یہ تمہارا عمل ہے اور یہ تمہاری فائل اور یہ تمہارا اعمال نامہ ہے, اس کو دیکھ کے خود اپنے بارے میں فیصلہ کر لو. اور جہاں تک دنیا کے اس مال کا اور اولاد کا تعلق ہے, فرمایا کہ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ, جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس نے کیا کہا کہ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا, مال اور اولاد, یہ دو وہ چیزیں ہیں جن پر اس نے تکبر کیا اور گھمنڈ کیا. ارشاد فرمایا کہ ان دونوں چیزوں کے وارث ہم بنیں گے, دنیا میں کون جس کا وارث بنا ہے. ذرا فرمایا کہ انا نحن نرث الارض, سورہ مریم ہی میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے قصے کے آغاز سے پہلے جب عیسیٰ ابن مریم کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 40 میں, انا نحن نرث الارض. اللہ نے کیا فرمایا, انا نحن نرث الارض ومن علیہا, زمین اور زمین پر جو کچھ بھی ہے یہ سب کا سب کس کے لیے بچے گا, کس کے لیے رہے گا, کون اس کا صحیح اور حقیقی وارث بنے گا؟ فرمایا ہم ہیں. اس لیے کہ تم جتنے بھی ہو اور جتنی مخلوق اس زمین پر ہے اور خود یہ زمین, یہ سب کی سب ختم ہو جائے گی. قیامت جب قائم ہوگی تو زمین یہ نہیں ہوگی, وہ زمین کی کوئی دوسری شکل ہوگی. اس طریقے پہ سورہ ابراہیم کے آخر میں ہے کہ یوم تبدل الارض غیر الارض, زمین یہ نہیں ہوگی, دوسری زمین ہوگی. فرمایا کہ زمین بھی ختم ہو جائے گی, واذا الارض مدت, پھیلا دی جائے گی نا زمین, تو زمین کی یہ کیفیت اور یہ حالت نہیں ہوگی جو اس وقت تم دیکھ رہے ہو. فرمایا کہ زمین اور زمین پر جو کچھ بھی ہے سب ختم ہو جائے گا, ہم ہی حقیقی وارث ہیں. تو جو بکواس یہ کرتا ہے اور جو کچھ یہ کہتا ہے سب کا سب ختم ہو جائے گا اور سب کا سب دنیا میں رہ جائے گا, اور وَيَأْتِينَا فَرْدًا، وہ تنہا اکیلا ہمارے پاس آئے گا، ہمارے پاس اکیلا آئے گا. يَأْتِينَا فَرْدًا، اور یہ صرف اس عاصی عاص بن وائل کے لیے خاص نہیں ہے، ہر بشر، ہر بشر، ہر فرد. فرد کو فرد کیوں کہتے ہیں؟ فرد کو فرد اس لیے کہتے ہیں کہ فرد فرد ہے، یعنی تنہا ہے، ہم سب تنہا ہیں، کوئی کسی کا ساتھی نہیں ہے. اور جب اللہ کے پاس جائیں گے تو سب یقینا فردا، اکیلے اکیلے جاؤ گے، سب اکیلے اکیلے جائیں گے، کوئی پارٹی، جماعت، اقتدار، مال، اولاد، دوست، احباب، تعلق دار، کوئی ساتھ نہیں ہوگا. یقینا فردا، سب اکیلے جاؤ گے. اب اگلی آیت میں ان لوگوں پر رد ہے جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کے مخلوق میں سے کمزور مخلوق کو اپنا معبود بنا لیا اور ان کو معبود سمجھ لیا. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا معبود. لِيَكُونُوا لَهُمْ، تاکہ یہ بنے ان لوگوں کے لیے، عِزَّةً، مددگار. مصدر سماعی ہے اور اس میں مبالغہ ہے، عز یعز عزل، مدد کرنے والا، مددگار. لوگوں نے دنیا میں اللہ کو چھوڑ کے مخلوق کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کہ یہ ہماری مدد کریں گے، فرمایا کلا، ہرگز نہیں. سیکفرون، جن کو معبود بنایا گیا تھا وہ انکار کر دیں گے. بعبادتہم، ان لوگوں کی عبادت کا. جو لوگ دنیا میں غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، یہ غیر اللہ قیامت کے دن کہیں گے کہ ہم نے ان سے نہیں کہا تھا کہ تم ہمیں معبود سمجھ کے ہمیں پکارو، انکار کر دیں گے. وَيَكُونُونَ، اور یہ ہو جائیں گے، کون؟ جن کی عبادت کی جاتی تھی. عَلَيْهِمْ، ان لوگوں کے مقابلے میں، ضِدَّ، ان کے مخالف تھی. ضد مخالف کو کہتے ہیں ضد، ضدہ، وہ ان کے مخالف ہو جائیں گے. تو وہ اولیاء اللہ اور وہ انبیاء جن کے بارے میں لوگ دنیا میں یہ کہتے تھے کہ یہ مشکل کشا ہیں، یہ غوث ہیں، یہ دستگیر ہیں، یہ غریب نواز ہیں، یہ داتا ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ سارے کے سارے انبیاء ہوں کہ اولیاء ہوں، قیامت کے دن اللہ کے سامنے ان مشرکوں کے شرک کا انکار کریں گے کہ ہم نے کب ان بدبختوں مجرموں سے کہا تھا کہ یہ ہمیں پکاریں، ہم نے تو زندگی بھر ان کو یہی سبق پڑھایا کہ ایک اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، غیر اللہ کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. زندگی بھر ہم یہ کہتے رہے کہ نفع نقصان کا مالک وہ ہے، حی و قیوم ہے، ہم تو کمزور مخلوق ہیں، ہم زندگی میں کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو مرنے کے بعد کیسے ہمارے اندر یہ خاصیت پیدا ہو جائے کہ مرنے کے بعد ہم لوگوں کی پکاریں سنیں اور ان کے مسائل حل کریں. یکونون علیہم ضدا، وہ ان کے مخالف بن جائیں گے. اور قرآن میں کثرت سے اللہ تعالی جہاں شرک اور مشرکوں پہ رد کرتا ہے، آپ کو کثرت سے یہ آیات ملیں گی کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو مشرک ان کو جمع کیا جائے گا، اور جن جن کے ساتھ یہ اپنا ان کو معبود سمجھ کے اللہ کی ذات و صفات میں ان کو انہوں نے شریک بنایا ہوا تھا، یہ سارے ان لوگوں کے اس شرک کا انکار کریں گے، مذمت کریں گے. اور یہ جن کی عبادت کی جاتی ہے، معبودان باطل کوئی بھی ہو، فرشتے ہوں، جنات ہوں، نبی ہوں، ولی ہوں، پیر فقیر ہوں، زندہ ہوں کہ مردہ، بت ہوں کہ درخت، چاند ہوں کہ سورج، ستارے ہوں کہ کواکب، کوئی بھی چیز، کوئی بھی شے جس کی کسی بھی طریقے کی عبادت کی جاتی ہے، یہ شرک ہے. جن چیزوں کی لوگ عبادت کرتے ہیں ان میں کئی چیزیں شامل ہیں. ایک قبر پرستی والا شرک تو بہت بڑا شرک ہے، وہ تو سب کو نظر آتا ہے کہ وہاں جا کے لوگ شرک کرتے ہیں، لیکن ایک ایسا شرک اکبر ہے جو چھپا ہوا شرک ہے، جس کو لوگ شرک نہیں سمجھتے، وہ دنیا پرستی ہے، دنیا کو اپنا معبود سمجھ لینا، دنیا اور پیسے کو اپنا معبود سمجھ لینا، اور یہ بھی شرک ہے کہ کسی دنیاوی شخصیت یا کسی دنیاوی طاقت یا کسی دنیاوی ملک کو یہ کہنا کہ یہ سب سے بڑی طاقت ہے، یہ سپر پاور ہے، یہ بھی شرک اکبر ہے، اس لیے کہ سب سے بڑی طاقت اور حقیقی طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اس طریقے پہ اقبال نے کہا تھا کہ جو اس کی خدائی میں مہاجن کا بھی ہے ہاتھ، یہ بنیا ہندو، اس کے بارے میں اقبال نے کہا کہ جو اس کی خدائی میں مہاجن کا بھی ہے ہاتھ، دنیا تو سمجھتی ہے فرنگی کو خداوند۔ فرنگ سے مراد اقبال جس زمانے میں بات کرتا ہے اس زمانے میں برطانیہ جو وہاں حکومت کرتا تھا۔ فرمایا کہ جو اس کی خدائی میں مہاجن کا بھی ہے ہاتھ، ہندوستان میں انگریز کو اپنے مقام اور اپنے پاؤں پھیلانے کے لیے جس قوم نے جگہ میسر کی، فراہم کی، اور جو قوم ہمیشہ اس کے ساتھ رہی وہ یہی ہندو تھے، اور جو قوم اس کے خلاف لڑی ایک ایک دن میں 10,000 لوگوں کو پھانسی چڑھائی گئی اور ان پہ گولیاں برسائی گئیں، ان کو قتل کیا گیا، وہ صرف مسلمان تھی اور کوئی قوم نہیں تھی۔ تو فرمایا کہ دنیا تو سمجھتی ہے فرنگی کو خداوند، تو آج بھی دنیا یہ سمجھتی ہے کہ امریکہ اور دوسرے ملک یہ بہت بڑی طاقت ہیں، اور یہ بھی شرک اکبر ہے، سب سے بڑی طاقت اللہ کے پاس ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اسی شرک میں، بلکہ شرک کی قسموں میں ایک قسم اقتدار پرستی ہے، دنیا پرستی، قبر پرستی، اور اسی میں صرف شخصیت پرستی، کہ اللہ کے حرام و حلال کے مقابلے میں کسی شخص کے حرام و حلال کے فتوے اور قول اور بات کو ترجیح دی جائے، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں کسی شخص کی قول اور اس کی بات اور اس کے عمل کو ترجیح دی جائے، یہ بھی شرک ہے۔ اور اسی طریقے پہ فرمایا کہ وطن پرستی، یہ بھی شرک ہے، یعنی اپنے وطن کو سب کچھ سمجھ لینا، بشرطے کہ اس وطن پرستی کے پیچھے ایمان اگر ہے، اور ایمان اور اسلام کی وجہ سے یہ محبت ہے، تب تو اس کا جواز ہے، لیکن اگر وہ زمین کفرستان کی زمین ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے، فرمایا کہ یہ بھی شرک ہے۔ اس طریقے پہ اقبال نے کہا کہ اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور۔ لوگوں کو دیکھا کہ لوگ نئے نئے نعرے لگاتے ہیں، تو مسلم نے کہا کہ ہم بھی کچھ نعرے لگائیں گے، اللہ کا حرم چھوڑ دیا، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آذر نے، آذر ابراہیم کا مشرک باپ، اور تہذیب، یہ تہذیب جس تہذیب کے ذریعے گھر میں وی سی آر ہے، فلمیں ہیں، موسیقی ہے، گانا بجانا ہے، مردوں عورتوں کا کھلا آزادانہ میل ملاپ ہے، مخلوط پارٹیاں ہیں، اور میک اپ کر کے بن سنور کے بغیر حجاب اور بغیر حیا کے باہر گھومنا پھرنا ہے، تہذیب کا آذر ہے، تہذیب کے بت میں، یہ مغربی تہذیب جب ہمارے گھروں میں داخل ہوئی، اور یہ کالج اور یونیورسٹی میں لڑکے اور لڑکیاں جب اکٹھے پڑھتے ہیں تو وہاں سے یہ تہذیب گھر آ جاتی ہے۔ جس زمانے میں ٹی وی نہیں تھا تو یہ تہذیب وہاں سے آیا کرتی تھی، اب تو شیطان کو سر چھپانے کے لیے کہیں جگہ نہیں ملتی۔ کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوچی۔ یہ اکبر نے کہا تھا کہ اگر فرعون کالج اور یونیورسٹی بنا دیتا تو لڑکے روحانی موت مر جاتے، بے جان لاشیں ہیں یہ نوجوان، جن نوجوانوں نے امت کی قیادت کرنی ہے، جن نوجوانوں کو کشمیر اور بوسنہ اور ہرسک اور نہ جانے کہاں کہاں کفار اور مشرکین کے ظلم میں پسی ہوئی ان کی بہنیں پکار رہی ہیں، لیکن نوجوان کو کرکٹ سے اور فٹ بال سے
اور ڈش انٹینا اور وی سی آر اور فلم سے اور اپنے چہرے اور بالوں کی خوبصورتی اور انواع و اقسام کی گاڑیاں اور نہ جانے کن ان چیزوں سے فرصت ملے تو نوجوان یہ دیکھے کہ ہاں وہ ایسی ملت کا فرد ہے جس ملت کی ہر فرد سے جہاد فرض ہے، خاص طور پر نوجوانوں پہ. یہ نوجوان اپنی ملت کی حفاظت کرتے ہیں اور نوجوان اپنی ملت کی آبرو کو برقرار رکھتے ہیں. اور جب نوجوان اس کھیل کود میں لہو و لعب میں مست اور مشغول کر دیے جائیں تو پھر گویا کہ ایسی ملت کا اللہ حافظ ہے. تہذیب کے آگر میں تو رشوائے صنم اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. سب سے بڑا خدا معبود کون ہے اس دور کا؟ وطن. جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. اس لیے اقبال نے یہ شعر کہا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، اور ارشاد فرمایا کہ جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. اور دوسری جگہ لکھا کہ ہے ترک وطن سنت محبوب الہی. کفرستان سے دارالاسلام آنا، دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی. اور تیسری جگہ کہا کہ اسلام تیرا دیش ہے تو مصطفی ہے. کفرستان ہمارا ملک نہیں بن سکتا، یہ قومیں اور ملتیں مذہب سے بنتی ہیں، زمین سے اور وطن سے نہیں بنتی. اسلام تیرا دیش ہے تو مصطفی ہے. قومیں اور ملتیں اوطان سے نہیں بنتی، قومیں اور ملتیں وطن سے نہیں بنتی. وطن کی جمع اوطان ہے. قومیں اور ملتیں اوطان سے نہیں بنتی، قومیں اور ملتیں کسی زمین کے ٹکڑے سے نہیں بنتی، قومیں اور ملتیں مذہب کی بنیاد پہ قائم ہوتی ہیں. ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ہم مصطفی ہیں، اسلام ہمارا دیش ہے. کفرستان سے محبت، اور وہ ملک کے جو کفار کا ملک ہو اس سے محبت. فرمایا کہ یہ تو اس دور کا سب سے بڑا بت ہے. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. اسی طرح فرمایا کہ وطن سے محبت ایمان کی بنا پر ہو، وطن سے محبت ایمان اور اسلام کی بنا پر ہو. واتخذوا من دون اللہ آلہا لیکونوا لہم عزا، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے چیزوں کو اپنا معبود بنا لیا تاکہ وہ ان کی مدد کریں، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. وہ سب جن کی عبادت کی جاتی تھی، یہ سارے کے سارے اگر اس وقت ان کو اللہ بولنے کی طاقت دے، اور اللہ جن کو بولنے کی طاقت دے گا وہ بولیں گے اور وہ ان کے مخالف ہو جائیں گے. صلی اللہ وسلم علیہ وسلم.
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم. پہلی حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، یہ روایت کرتے ہیں. اور یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کی مختصر تاریخ ہم اس سے پہلے کتاب الاخلاص میں پڑھ چکے ہیں، کیونکہ ان سے کئی روایت شدہ احادیث اس باب میں موجود تھیں. یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من تاب قبل ان تطلع الشمس، قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ. یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قیامت کے دن کے آنے سے پہلے توبہ کر لی، اس کی توبہ اللہ تعالی قبول کرتا ہے. پچھلے درس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، اور وہ حدیث آپ نے پڑھی تھی کہ ان اللہ تعالیٰ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنهار ليتوب مسيء الليل، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توبہ کا جو دروازہ ہے وہ کھلا رکھا ہے، دن اور رات جس وقت جو شخص توبہ کرنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، لیکن اس توبہ کے قبول کرنے اور اللہ تعالیٰ کا جو دروازہ ہے در توبہ یہ جو کھلا ہوا ہے، اس کے لیے ایک حد معین ہے اور ایک وقت مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب تک قیامت کا دن نہیں آیا اس وقت تک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے. قبل ان تطلع الشمس من مغربها، اور ظاہر ہے قیامت کے دن سورج جو ہے یہ بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع ہوگا، اس لیے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کے آنے سے پہلے جو شخص بھی توبہ کر لے اس کی توبہ قبول ہوتی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.